تمام ممنون و منات مسیح و بسم الله سبح سطوری مرمین علماء و رفا و خواهان شهده از دران سید و شهده و شعر جنون احیلت اتحار المسلم به خدمت کن بلخص بلو که جو از داری که دوران شهید بود داری مو بزرگ که نشانه بنی و بیا حسین دنیا سبح سطوری و خاص تر بو شهده جو آج شهید بود سانه اربعین میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں اور وہ جو عراق کے اندر شہید ہوئے تھے ان تمام شہدا اور مرحومین کی روح کے سارے ثواب کے لیے آپ سے ہمارے مرحومین بھی اس میں شامل ہوں ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ تاثیر ہم اور ہماری اولاد انجام دیتی رہیں اور امام کے ظہور کی دن کو دیکھنا نصیب فرمائے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیج محمد والے زن محترم انتہائی اہم دن آج کے دن اربعین کا دن اور ہر سال کی طرح یہ دن آج بھی متعدد خطرات کو لے کر اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے مختلف چیلنجز کو لے کر آیا الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے سید الشہداء کی محبت میں ایک بار پھر اپنی جانب نذرانے پیش کیے एक बार फिर वो लोग के जो हो गए अहले बैत अतहर के नाम पर जुलूस में आए, शहीद किए गए। इराक में वाकयात हुए, पाकिस्तान के अंदर भी वाकयात हुए, और नहीं मालूम कहाँ कहाँ से वाकयात हुए होंगे जिनकी खबर हमें नहीं मिली होगी। इन तमाम शहदा की अरवा की बुलंदी के लिए और इस अहद के साथ के इन तमाम शहदा के खून के साथ वफा करते हुए शहीद शहदा के पैगाम को लेकर मजीद आगे बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। इन शहदा की अरवा की बुलंदी के लिए दुरूद भेजे मोहम्मद। अलम ने कुरान करीम के अंदर और अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम ने रिवायात के अंदर मुसलसल इल्म की अहमियत के ऊपर, इल्म की फजीलत के ऊपर इसरार फरमाया है। और अगर कोई अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम के मकतब को किसी एक खासियत के साथ बयान करना चाहे कि कौन सी खासियत अहले बैत के मकतब में सबसे अहम खासियत है, तो वो अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम का साहिब इल्म होना और इल्म फज़ल के अंदर एक ऐसे मकाम तक पहुंचना है जहां तक किसी के अंदर मजाल नहीं कि उसका जिक्र कर पाए। और ये किसी भी मकसद के लिए, किसी भी फिक्र के लिए इंतहाई अहम है कि उस मकसद के रहनुमा, उस मकसद के रुआसा किस फिक्र को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। एक और अंदाज में इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर कोई और चीज हो, दुनिया की कोई और चीज हो, तो उसमें मसनूई काम किया जा सकता है। मसलन खुदा न करे, नाउज़ बिल्लाह, अगर शिरक का तमाम तर फख्र ताकत पे होता तो मुमकिन है कोई ताकत हासिल करके शिरक की बराबरी का दावा कर लेते। नाउज़ बिल्लाह ताला, अगर हमारे रुआसा, हमारे रहनुमाओं का तमाम तर फख्र शोहरत के ऊपर होता तो मुमकिन है कोई मसनूई शोहरत हासिल करता और उनके बराबर होने का दावा कर लेता। लेकिन इस वक्त जो हमारे सामने है वो ये कि हमारे रहनुमा का फख्र ये क्यों फरमाते हैं सनूनी सनूनी खबर कौन है जो इस दावे के अंदर इमाम की बराबरी करने की कोशिश करेगा। और अगर किसी ने कोशिश भी की तो जलील खार हुआ, कोई इस दावे की बराबर नहीं हो पाया। ये हकीकत तशय्यु है शेर की। अगर कोई हकीकत को ढूंढना चाहे अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम के कमाल को सिर्फ उस हद में जिसमें हम और आप नाकिस होते हुए उसको समझने की कोशिश कर लें, तो हम समझ पाए तो हम ये कह सकते हैं कि इल्म फज़ल तक़वा और परहेज़गारी ये दो अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम की बुनियादी निशानियां। और यूं समझ में आता है कि जैसे अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम ने इन्हीं दो चीजों को अपनी मीरास के तौर पर हम तक मुंतकिल किया। अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम ने दौलत पे इसरार नहीं किया, न अपने चाहने वालों के अंदर यह कहा कि जो साहिब सरवत होगा वो हमसे नजदीक होगा। खानदान नबी ने ताकत के ऊपर इसरार नहीं किया, ताकत होती तो अदल करते, नहीं थी ताकत तो उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया और नहीं कहा कि जो ताकतवर होगा वो हमसे नजदीक होगा। लेकिन जिन दो उमूर के ऊपर अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम ने मुसलसल इसरार किया वो इल्म और तक़वा थे। और इन दोनों को होते हुए बयान फरमाया कि जिसके अंदर ये दो सलाहियतें हासिल होंगी वो हमसे नजदीक तरीन अफराद करार पाएंगे। कुरान करीम के तमाम तर शवाहिद के साथ भी और अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम की रिवायात के साथ भी खुशकिस्मती यह है कि हमारे पास ये दोनों मीरास मौजूद हैं। और परवरदिगार आलम का लुत्फ़ो करम है कि खुदा तआला ने कभी भी अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम के मानने वालों को इस दो मीरास से खाली नहीं किया। हमेशा उलूम अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम, हमेशा उनका तक़वा और परहेज़गारी कहीं ना कहीं अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम के मानने वालों के दरमियान बाकी रही है। लेकिन मुश्किल उस वक्त पेश आती है जब उमूमी फिजा इससे महरूम रह जाए। यानी अगर कोई हमसे कहे कि क्या हैं अहले बैत के चाहने वाले ऐसे कि जो इल्म फ़ज़ल में और अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम के उलूम में महारत रखते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ सैकड़ों मौजूद हैं, हजारों मौजूद हैं, हम मुख्तलिफ मराकज़ तक उसको पहुंचा सकते हैं, मसलन शाम के अंदर, इराक के अंदर, ईरान के अंदर, लुबनान में और मुख्तलिफ जगहों पर हमें पहुंचा सकते हैं। कोई हमसे पूछे अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम की मानवियत रखने वाले लोग मौजूद हैं क्या, तो हम बता सकते हैं कि हाँ अहले मानवियत मौजूद है हमारे पास, जुहात मौजूद हैं और बाद मौजूद हैं, ऐसे लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी सर्व की है अहले बैत की मानवियत पर। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि क्या मौजूदा दौर की शीयत की भी यही दो निशानियां हैं इल्म और तक़वा, ये वो जगह है जहां हमारे सामने मुश्किल पेश आ रही है। और उसमें मुश्किल ये पेश आ रही है कि वो इल्म और तक़वा जो अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम की असली तरीन मीरास है वो इस वक्त सरायत नहीं कर पा रही, उसका सरायत होना रुक गया। یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں میں جس درجے پہ علم ہونا چاہیے تھا اس درجے پہ علم موجود نہیں، جس درجے پہ تقوی اور پرہیزگاری ہو جانی چاہیے تھی اس درجے پہ تقوی اور پرہیزگاری نہیں. اب جو کوشش کرنی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ مسلسل کسی طریقے سے اس علم اور اس تقوی کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اور اس علم اور تقوی کے فروغ پانے سے، لوگوں تک پہنچ جانے سے خود بخود وہ اثرات حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی، جو وجود مقدس امام کی تشریف آوری کا سبب بنیں گے انشاءاللہ. امام کے سامنے اظہار عقیدت کے لیے درود بھیجے محمد علیہ وسلم. آپ میں سے اکثر افراد واقف ہیں کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے مجلس پڑھنے کے لیے. آپ میں سے کچھ افراد ایسے ہوں گے جن کو قطعاً اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ طریقہ کار کیا ہوگا، اور ممکن ہے کہ ان کا پہلا یا دوسرا دن ہو اور اس وجہ سے وہ کسی شش و پنج میں مبتلا ہوں کہ مجلس کب شروع ہونے والی ہوگی. لہٰذا میں معمولاً کوشش یہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی نئے چہرے ایک دو دیکھتا ہوں تو پہلے سے بیان کر دیتا ہوں کہ میں مجلس میں خطابت نہیں کروں گا، خطابت میرا کام بھی نہیں ہے، خطابت مجھے آتی بھی نہیں ہے. اور جو میں کوشش کروں گا وہ یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم میں سے چند نکات لے کر سلیس عام فہم زبان میں اور بالکل اسی گفتگو کے انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دی جائے. اور ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کام کے سبقے میں، اس کام کے نتیجے میں چند قدم آپ اہل بیت اطہار کے سامنے پڑھیں، چند قدم ہم بھی آپ کے اس پرخلوص جدوجہد کے نتیجے میں اہل بیت کے سامنے پڑھیں. جو لب لبا ہونا چاہیے وہ یہ کہ آپ چند دن یہاں پہ تشریف لائیں، چند دن ہم مخلصانہ جدوجہد کریں، آپ بھی مخلصانہ جدوجہد کریں، اور اس فرش اعضا کے سبقے میں، شہید الشہداء کے نام کے سبقے میں آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو، آپ کے تقوی میں بھی اضافہ ہو، ہمارے تقوی میں بھی اضافہ ہو، اور اپنے اس علم اور تقوی کے ذریعے سے ہم وجود مقدس امام وقت کی کوئی خدمت کر سکیں ان شاء اللہ. اس دعا کے ساتھ کہ وجود امام ہماری اور آپ کی اس صحیح اور حقیرانہ کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. خوش قسمتی سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں سے، ان کی فرمائشات میں سے بہت کچھ ہمارے پاس موجود ہے. اس اعتبار سے شیعہ انتہائی غنی مکتب فکر ہے، انتہائی بے نیاز مکتب فکر ہے، اس کو کسی کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں. یعنی آپ تصور فرمائیے کہ صرف ایک وسائل شیعہ کے اندر تقریباً 32,000 اہل بیت کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ وسائل شیعہ جس کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے کہ ہاں اس کے اندر مستند روایات موجود ہیں. اور اگر مستند غیر مستند سب کو حساب کریں تو پھر آپ جانتے ہیں بہاول انوار جیسی کتاب جس کے اندر 100 سے زیادہ جلدیں اور لاکھوں روایات اس کے اندر موجود ہیں، اس کا پھر کوئی شمار ہم نہیں کر پائیں گے، پھر میرا آپ لوگ اسی طریقے سے. اس اعتبار سے ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس مستندات موجود ہیں، مستند روایات موجود ہیں، ہمارے پاس ایسی کتابیں موجود ہیں جن کی سندیت میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، جن کی استدلال کے اوپر تمام تر استدلال پورے ہو جاتے ہیں. من جملہ مثلا نہج البلاغہ جیسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. صرف ایک مشکل ہمارے ساتھ ہے، ہم نے ان کتابوں سے سیکھا نہیں صاف بات کی. یعنی اب ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، ہمارے پاس نہج البلاغہ موجود ہے، ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ ہے، لیکن وہ مشکل جو میں ہر دفعہ یہاں پر آ کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، صرف اس مشکل کے ساتھ کہ اگر کوئی پوچھے اس میں سے کتنا پڑھا ہے، یہاں مشکل پیش آتی ہے. یہاں مشکل بس دلوں میں خلوص ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کتابوں میں علوم ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے. کب وہ خلوص اس علم تک پہنچے، اس میں مشکل ہے، بس اس میں مشکل ہے. اچھا، اس میں یوں احساس ہوتا ہے کہ دو طرفہ تقصیر ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں. جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم اس بات کا جائزہ لے لیں کہ یہ علم کیوں منتقل نہیں ہو پایا، اور اگر ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ علم کیوں منتقل نہیں ہو پایا تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اس بات کو سمجھنا کہ اب ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کیا عمل انجام دینا چاہیے. کیوں علم منتقل نہیں ہو پایا جبکہ علم موجود تھا؟ اس کی ایک سادہ سی وجہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ علم منتقل کرنے کے لیے کس چینل کو استعمال کیا جائے، کس ذریعے کو استعمال کیا جائے. قدیم زمانے میں ہمارے پاس ایک تعلیمی نظام تھا، وہ تعلیمی نظام تقریباً 100 سال پہلے درہم برہم ہو گیا، وہ تعلیمی نظام ہم سے تقریباً ہاتھ سے نکل گیا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک جدید نظام آیا. اس پرانے تعلیمی نظام نے بھی بہت زیادہ کوئی خدمت اس معاملے میں نہیں کی، لیکن بہرحال اس صورتحال سے کچھ بہتر تھا جس میں اس وقت ہم مبتلا ہیں. اس وقت ہم کس مشکل میں مبتلا ہیں؟ اس وقت ہم اس مشکل میں مبتلا ہیں کہ ہمارا بچہ بعض اوقات 18 سال درس گاہوں میں جاتا ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں جاتا ہے، اور نہج البلاغہ کا ایک جملہ بھی ان اداروں سے نہیں سیکھ سکتا. نہ کہ نہیں سیکھ پاتا، سیکھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں نہج البلاغہ کا تذکرہ نہیں ہوگا، اس میں صحیفہ سجادیہ کا تذکرہ نہیں ہوگا، اس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم کا تذکرہ نہیں ہوگا. 18 سال 20 سال بھی رہے تو نہیں ہوگا. بس اس طرف سے تو ہمارا معاملہ تقریباً ختم ہوا کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں سے اہل بیت کے علوم کو حاصل کر سکیں، اسلامی تعلیمات کو حاصل کر سکیں. یہ چیپٹر ہمارے لیے کلوز ہو گیا. دوسرے جو ہمارے پاس بہت بڑا راستہ تھا اور وہ سید الشہداء کے خون کی برکت سے، یہ مجالس اعضا کا سلسلہ تھا کہ جس کے اندر ہم تمام تر توانائی استعمال کر سکتے تھے. لوگوں نے سید الشہداء کے نام پر گھروں سے نکلنا تھا، انہوں نے مجالس کے اندر آنا تھا، اور ہر مجلس کے اندر کم از کم 50 منٹ آج کے دور پہ، اور پرانے زمانے میں لیں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہمارے پاس وقت موجود تھا جس میں ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کو ان کے علوم سے آگاہ کر سکتے تھے. لیکن ایک مشکل پیش آئی لگ بھگ 70 سال 50 سال پہلے. میں اس میں تردد اس لحاظ سے کروں گا کہ کوئی پرسائز ڈیٹ ظاہر نہیں کہہ سکتے، اور مشکل یہ پیش آئی کہ ہمارے درمیان خطابت ایسی رائج ہوئی جس میں فکر کو اس بات پہ مجبور کرنا کہ سوچے یہ نسبتاً کم ہو گئے. اس کے اثر میں یہ ہوا کہ لوگوں نے سوچنا سمجھنا تقریباً اس معاملے کے اوپر اب مزید کیا سیکھنا چاہیے اس کو تقریباً ترک کر دیا. اور آپ نے یقیناً اپنی زندگی میں اس بات کو بہت دفعہ احساس کیا ہوگا، اور میں نے بہت زیادہ سنا ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ مجلس پہلے بھی سنی ہے، یا مثال کے طور پر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں کا پورا اشرح وہ تھا جو پہلے سنا جا چکا تھا. اچھا، یہ کس بات کی نشانی ہے؟ اس بات کی نشانی ہے کہ تقریباً طے کر لیا گیا ہے کہ بہت زیادہ علمی جد و جہد انجام نہیں دی جائے. اس میں کیا راز ہے، کیوں ایسا ہوا؟ بہت سادہ سی بات تھی، مجھے کہ یہ سوچا گیا کہ اگر بہت زیادہ علمی جد و جہد کی گئی تو لوگوں کی سماعتوں پر بھاری گزرے گا، لوگوں کی سماعتوں پر بھاری گزرے گا اور وہ اگلے دن سے آنا بند کر دیں گے. تو چونکہ لوگ کم ہو جائیں گے، دوسرے لوگ یہ کام نہیں کر رہے ہوں گے، تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہم کیوں یہ زحمت کریں کہ لوگوں کو سماعت کو ایک مشکل میں مبتلا کریں، اس کے بعد وہ اگلے دن سے کم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو انہوں نے سوچا کہ ایک آسان راستہ اختیار کیا جائے، وہ یہ کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے حب اہل بیت میں تو اضافہ ہو جائے لیکن ان کے علوم اہل بیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. لہٰذا ایسا ہونے لگا خطابت کے اندر کہ جو بھی آتے تھے ان کے دلوں کی محبت تو یقیناً بڑھ جاتی تھی. ظاہر ان کے سامنے کچھ ایسی باتیں کہی جاتی تھیں جن سے ان کے جوش و خروش میں اضافہ ہوتا تھا، خوب نعرے لگتے تھے اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر فخر سے دیکھتے تھے. لیکن ایک مشکل پیش آ رہی تھی، علمی سطح گرتی چلی جا رہی تھی، علمی سطح گرتی چلی جا رہی. اچھا، اس علمی سطح کے گرنے کے ساتھ ساتھ بدقسمتی سے کردار کی سطح بھی مسلسل نیچے آنا شروع ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ بدقسمتی سے ایسا ہوا کہ پھر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اہل بیت کے چاہنے والے کس علم کے اوپر دوسروں کے مقابلے میں فوقیت رکھیں گے. یعنی مجھے یاد ہے ہم لوگ بچپن سے جملہ سنا کرتے تھے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے بچے بھی دوسروں کے بزرگوں پر بھاری ہیں. آہستہ آہستہ یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، آہستہ آہستہ اس معاملے میں تبدیلی آ. الٹا یہ ہوا کہ ہمارے جوان بعض معاملات میں تردد سے دوچار ہو گئے، شک سے دوچار ہو گئے، ان کو جواب نہیں مل رہے تھے اور ان کے سامنے سوال نئے نئے طریقوں سے ہو رہے تھے، اور وہ علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذرائع سے آگاہ نہیں تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ اب اس کا جواب کیا ہوگا، اور پھر زندگی کی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی تھی. ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں جو کچھ مولا نے ارشاد فرمایا 1400 سال پہلے اس کو سمجھنے والے بہت کم تھے. اب اگر کوئی جد و جہد کرے اس سے نہیں معلوم کیا کچھ حاصل کر سکے، اور کچھ لوگوں نے جد و جہد کی ہے اور نہیں معلوم کیا کچھ حاصل کرنے کے بعد دنیا کے سامنے پیش کیا. لیکن میں نے عرض کیا مشکل یہ رہی کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیا کچھ ہے. اس خاطر ہم نے اس بات کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا کہ ہم خطابت نہ کریں، تھوڑا ذہنوں کے اوپر بوجھ پڑ جائے، تھوڑا معمولی رسم سے ہم دور چلے جائیں، اس کے نتیجے میں کچھ لوگ آنے والے بھی نہ آئیں، یہ سارے خطرات مول لیے جائیں، لیکن ایک کام ہو جائے وہ یہ کہ کم سے کم یہ پتہ چل جائے نہج البلاغہ میں لکھا کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا آپ کے لیے بھی امتحان ہے اور ہمارے لیے بھی امتحان ہے. ہمارے لیے امتحان یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کچھ اور کہیں تو وہ زیادہ آسان ہوگا، اور آپ کے لیے امتحان یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کچھ اور سنیں تو وہ نسبتاً زیادہ آسان ہوگا. اچھا، نہج البلاغہ کے اوپر خاص کر بات کرنے میں ایک بہت بڑی دقت اور بھی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد علی محمد. ایک مشکل جو اور نہج البلاغہ میں پیش آتی ہے اس کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہے، اور وہ ایک عمومی مشکل ہے جس میں دیندار اور کم دیندار لوگ سب شامل ہیں، اور وہ یہ کہ معاشرے میں سے کنسنٹریشن اور تمرکز کی طاقت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے، یعنی ان کی جو بھی اٹھان ہے وہ اس طرح سے ہے، چاہے اب آپ کو کہیے میڈیا اور کارٹونز کی وجہ سے ہے یا ویڈیو گیمز کی وجہ سے ہے، کسی بھی وجہ سے ہے، ایک بات کے اوپر زیادہ دیر تک غور نہیں کر سکتے. اچھا، اب نہج البلاغہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے نعوذ باللہ جس کو آپ کہانی کی طرح پڑھ سکیں. نہج البلاغہ ایسی کتاب ہے جس کے ایک خطبے کو اگر آپ 25-25 دفعہ بھی پڑھیں تو کم پڑھا آپ نے، آپ کو بہت پڑھنا پڑے گا. اور اس خاطر اگر اس کی کوئی تدریس کرے، اس کے اوپر کوئی درس دے مجلس کے اندر جس کے اندر تمرکز کی طاقت بہت ہی نیچے کی سطح پر ہوتی ہے، تو پھر معاملہ بہت ہی خراب ہو جاتا ہے. لوگوں میں وہ طاقت ہی نہیں رہتی کہ بھئی اتنا زیادہ غور و فکر کرنے کے لیے بھی کیا مجلس ہے، تو وہ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا یہ لیکچر ہو رہا ہے جس کے اندر اتنا زیادہ غور و فکر کیا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کے بغیر نہج البلاغہ سے آپ استفادہ نہیں کر پائیں گے. اور میں اس کو خود اپنے اندر احساس کرتا تھا جب میں طالب علم نیا نیا بنا 1984 میں، اور میں نے نہج البلاغہ کھول کے پڑھنے کی کوشش کی تو میں نے ایک خطبہ، دوسرا خطبہ، تیسرا خطبہ پڑھ لیا، اور کئی خطبے پڑھنے کے بعد اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا میرے علم میں اضافہ ہوا، اور میں نے دیکھا کہ نہیں، میرے علم میں اضافہ نہیں ہوا. اور اس کے بعد میں حیران ہو گیا کہ یہ نہج البلاغہ ہے، اس سے میرے علم میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے بھی کافی سمجھ چاہیے، پہلے اس سمجھ کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے بغیر پھر ہم اس کتاب سے استفادہ نہیں کر سکتے. تو ضروری ہے کہ نہج البلاغہ کے اوپر غور و فکر کے ساتھ سوچ سمجھ کے کام کیا جائے. ہم نے اس سلسلے میں چند مواقع پر آپ کی خدمت میں کوشش کی نہج البلاغہ کے حوالے سے، اور اب تک جو طریقہ کار رکھا تھا وہ یہ کہ ہم کوئی ایک موضوع لیتے تھے اور اس کو نہج البلاغہ کے مختلف حصوں سے بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس کام کو ہم لوگ موضوعی ترتیب کہتے ہیں. موضوعی ترتیب ہوتی ہے کہ آپ ایک موضوع لے لیجیے اور مثال کے طور پر اس موضوع سے متعلق جو نہج البلاغہ میں ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ موضوع کی ترتیب نہ ہو بلکہ خطبوں کی ترتیب پہ کام کیا جائے، یعنی ایک خطبے کا انتخاب کر لیا جائے اور اس خطبے کے اوپر جد و جہد کر لی جائے، یا ایک مکتوب اختیار کر لیا جائے اور اس مکتوب کے اوپر جد و جہد کی جائے. تو ہم نے سوچا کہ تمام نہج البلاغہ سے مختلف حصوں سے نکال کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا وہ لوگوں کے لیے بھی سخت ہے، ہمارے لیے بھی قدرے سخت ہے. لوگوں کے لیے سخت اس لحاظ سے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگر پہلے سے اسٹڈی کرنا چاہیں کوئی ایک دو افراد ایسے ہوں تو وہ کہاں سے مطالعہ کر کے آئیں. تو اگر ایک خطبے کا انتخاب کر لیا جائے تو ان کے لیے کم سے کم کام یہ آسان ہو جائے گا کہ وہ بار بار اسی کو مطالعہ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی ایک اور مشکل پیش آئی، وہ یہ کہ کتنی باریکی تک جانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر خطبے کے اندر، ہر مکتوب کے اندر پھر مفاہیم اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ وقت دینا پڑے گا. فی الحال ہم نے جس مکتوب کا انتخاب کیا ہے وہ ایک تو ایک مکتوب ہے، لیٹرز ہے، آپ کو پتا ہے نہج البلاغہ تین حصوں پر مشتمل ہے، خطبات، مکتوبات اور کلمات رسال. ہم نے مکتوب کا انتخاب کیا اور مکتوب کا نمبر مفتی جعفر حسین صاحب اللہ مقاموں کی ترتیب میں 31واں نمبر ہے، اور یہ 31واں نمبر وہ مکتوب ہے جو مولا نے جنگ صفین سے واپسی پر اپنے فرزند امام دوم امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام والسلام. وصیت کے طور پر مولانا نے اس کو ارشاد فرمایا، ایک بار پھر دونوں اماموں کی زبان پر درود بھیج محمد والا. اگر صرف ابتدائی جملے کو ہم پڑھیں تو علامہ سید العظیمی میں شاد فرماتے ہیں، للحسن ابن علی علیہ السلام کتبہا الیہ بحاضرین منصرفا من صفین، صفین سے پلٹتے وقت جب مقام حاضرین میں منزل کی تو امام حسن علیہ السلام کے لیے وصیت نامہ تحریر فرمایا. ایک بار پھر درود بھیجے محمد اس خود اس مکتوب کے اندر جو امام نے وصیت کے طور پہ تحریر فرمایا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کائنات کے حقائق تعبیر کر سکتے ہیں، کائنات کے قوانین تعبیر کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں شروع کروں اس بات کی اپنی خدمت میں تشریح تھوڑی سی عرض کر دوں، چونکہ میں تبرکاً چاہتا ہوں چند جملے پہلے پڑھ لوں، ایسا نہ ہو کہ میں چند جملوں سے محروم رہ جائیں، لہٰذا میں چند جملے پہلے پڑھ لیتا ہوں اپنی خدمت میں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح کے اوپر کوشش کرتے ہیں. ایک بار پھر توفیق کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و علیہ. فرمایا من الوالد الفان المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدهر الزام للدنيا الساكن مساكن الموتى والداعن عنها غدا الى المولود المؤمل ما لا يدرك السالك سبيل من قد هلك غرز الاسقام ورحيمه الايام ورميه المصائب وابد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا واسير الموت وحليف الهموم وقرين الاحزان ونصب الافات وسريع الشهوات وخليفه الاموات. جو بات میں نے اپنی خدمت میں عرض کی، ان خود اس مکتوب کے اندر بالاخص اور نہج البلاغہ بالعموم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قوانین کی صورت میں ہیں. ایک دفعہ آپ کو ایسی چیز بیان کرتے ہیں جو حکم ہو، ایک دفعہ آپ کو ایسی حقیقت بیان کرتے ہیں جو قانون کی صورت میں ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں بہت عام فہم اور بالکل عوامی مثال اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں، بس ہم کو آپ سے کہے چونکہ سردی کا وقت ہے، سردی کا وقت ہے، آپ مثال کے طور پر اپنے آپ کو گرم رکھیں، ٹھیک ہے، یہ ایک حکم کے اندر بیان ہوا کہ آپ اپنے آپ کو گرم رکھیں. اگر کوئی اس حقیقت کو بیان کرے اور کہے کہ اگر انسان سردی میں مبتلا ہو جائے تو ہوتا کیا ہے، مثلا اگر کوئی سردی میں مبتلا ہو جائے تو اس کو فلاں بیماری لگ جاتی ہے، یہ جو پہلی بات ہے یہ ایک حقیقت ہے، اور دوسری بات اس حقیقت کے اوپر مبنی ایک حکم ہے. پورا دین آپ کو تین حصوں میں نظر آئے گا، اگر آپ دین کے اوپر غور کرتے چلے جائیں آپ کو دین تین حصوں میں نظر آئے گا. کچھ دین کے اندر حقائق ہوں گے، کچھ دین کے اندر ویلیوز ہوں گی جن کو ہم اقدار کہتے ہیں، اور کچھ دین کے اندر احکام ہوں گے. میں اس سے پہلے بھی ایک جگہ پہ کراچی میں اس کے اوپر ایک سلسلہ عرض کر چکا ہوں، لیکن اس میں سے صرف ایکسٹریکٹ کرتے ہوئے اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. مثلا آپ کے پاس ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے توحید، کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، بنانے والا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کے اوپر مبنی کچھ ویلیوز ہیں، اور ویلیوز کیا ہیں؟ وہ یہ کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک خدا ہے، اس خدا کی بندگی بہت اچھی ہے. اگر یہ دو باتیں ہم قبول کرتے ہیں تو تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، وہ یہ کہ اس کی بندگی میں نماز پڑھنا واجب ہے. اقیم الصلاۃ. آپ پورے دین کو تین حصوں میں پائیں گے، یا کوئی حقیقت ہوگی جو بیان ہوگی، یا کوئی ویلیوز ہوں گی، اقدار ہوں گی جو اس حقیقت کی بیس پر ہوں گی، یا ان اقدار کی بیس پر کچھ احکام ہوں گے جو آپ کو سننے کو ملیں گے. اب ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے؟ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم معمولاً احکام سن رہے ہیں اور ان عقائد اور ویلیوز کے اوپر کام نہیں ہو رہا. اس کے نتیجے میں بہت زیادہ ان احکام کی پیروی نہیں کر پاتے. مثلاً کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جب دین کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات اپنے آپ کو محروم تصور کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر بہت سادہ سی اگر مثال عرض کروں تو بہت دفعہ ایسا ہوگا جو میوزک نہیں سنے گا دین کی وجہ سے، وہ یہ سوچے گا کہ دوسرے تو مزے لے رہے ہیں اور ہم اس مصیبت. اگر آپ کو رات کو سونے کے باوجود صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنی ہے تو عین ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ وہ جو دین پہ عمل نہیں کرتے ہوں گی کتنی عیاشی ہیں، ان کو صبح بھی نہیں اٹھنا. اور ایک ہم ہے جس کو بار بار اس مشکل میں پھنسنا ہے. اگر آپ دین کے نام پہ صدقات خیرات کرتے ہیں، واجبات کو انجام دیتے ہیں، تو ممکن ہے آپ یہ سوچیں کہ جو دیکھو دین کے اوپر عمل نہیں کرتا وہ تو اپنی ساری کمائی کو استعمال کرتا ہے، اور ہم جو دین پہ عمل کرتے ہیں وہ اپنی کمائی سے بھی دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. یہ کیوں ایسا ہوگا؟ یہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ جب حقائق کے اوپر یقین کم ہوگا. اگر حقائق میں یقین کم ہو تو پھر حکم کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہوگا, اور اگر حقیقت کسی کو پتا چل جائے تو حکم پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہوگا, وہ خود سے بھاگ بھاگ کے عمل کر لے گا. بالکل ایسے ہی جیسے اگر کوئی بھوکا شخص بیٹھا ہو, اس کے سامنے کھانا رکھا ہو اور آپ کہیں کہ نہ کھائے, تو اس کے لیے اس حکم کی پیروی بہت سخت ہوگی. لیکن اگر آپ اس کو بتا دیں کہ اس کھانے کے اندر زہر پڑا ہوا ہے, اب آپ اس کو دعوت بھی دیں اور وہ بھوکا بھی ہو, اب بھی نہیں کھائے گا, کیونکہ اس کو ایک حقیقت پتا چل گئی. بدقسمتی سے ہم ابھی تک گناہ کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائے, نہ گناہ کی حقیقت کو سمجھ پائیں کہ اس سے دور خود سے چلے جائیں, نہ ثواب کی حقیقت کو سمجھ پائیں کہ خود اس کی طرف لپک کے جائیں, بلکہ بار بار ہمیں گناہ اور ثواب کے معاملے میں اپنے آپ کو چیلنج کرنا پڑتا ہے. ہر گناہ ہر ثواب کے اوپر اپنے آپ کو چیلنج کرنا پڑتا ہے. اور اگر اس مثال کو تصور کیجیے جس میں پتا ہے کہ کھانے کے اندر زہر ہے, تو کسی چیلنج کی ضرورت نہیں ہے, کوئی زہر نہیں کھائے گا, دعوت بھی دی جائے تو نہیں کھائے گا. بس ایک مشکل ہے ہمارے سامنے, ہمیں حقائق نہیں پتا, اور ان حقائق کے پتا نہ ہونے کی وجہ سے دسیوں مشکلات ہیں جس میں ہماری زندگی مبتلا ہوئی ہے. ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے والے. ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے اور ان روایات کے اوپر عمل کرنے والے مستند ترین روایات سمجھتے ہیں ان روایات کو. اس میں موجود ہے کہ اللہ نے فجر کی اذان سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت رزق کی تقسیم کے لیے رکھا ہے. رزق کی تقسیم کے لیے رکھا ہے, البتہ بیان کرتا ہوں کہ رزق کا مطلب صرف دولت نہیں ہے, رزق کا مطلب اللہ کی وہ نعمت ہے جس سے مجھے اور آپ کو مانوی کمالات, یہ دنیا کے کمالات نصیب ہو سکتے ہیں. خدا متعال نے اس وقت کو رزق کی تقسیم کے لیے رکھا ہے. اچھا, اب اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ آپ اللہ کی خاطر اس وقت سے اس وقت تک جاگتے رہیے, اور ہمیں اس حقیقت پہ یقین نہ ہو, تو ہم نہیں جاگیں گے, اور اگر جاگیں گے بھی تو کڑتے رہیں گے کہ ہمیں کس مصیبت میں مبتلا کر دیا گیا. اچھا, اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی, آدھی سے زیادہ آسان ہو جائے گی, حتیٰ دولت کمانے میں اگر آپ اس ٹائم میں جاگتے رہیں, تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اسی طرح جاگیں گے جیسے آپ اپنی جاب کے لیے جاگتے ہیں, آپ جاگیں گے. اچھا, مشکل کیا ہے پھر, ابھی کیوں نہیں جاگ رہے؟ سادہ سی بات ہے, حقیقت پہ یقین نہیں. اگر حقیقت پہ یقین ہوتا تو ہم جھوٹ سے ایسے ہی بھاگتے جیسے کوئی موت سے بھاگ رہا ہوتا, جیسے کوئی آگ سے بھاگ رہا ہوتا. یہ سب چیزیں ہو جانی چاہیے. اچھا, وہ حقائق ہمیں پتا نہیں ہے, وہ حقیقتیں پتا کہاں سے چلنی ہے؟ دنیا کی جتنی یونیورسٹیز ہیں یہ مادی دنیا کے حقائق بیان کر سکتے ہیں. آپ کسی دنیا کی یونیورسٹی میں چلے جائیے, آپ فزکس پڑھیے, پی ایچ ڈی کیجیے, پوسٹ پی ایچ ڈی کر لیجیے, کوئی مشکل نہیں ہے. آپ جائیے سوشیولوجی, سائیکالوجی اور مثال کے طور پر فلسفی, ہسٹری, کسی بھی سائنس کے اندر چلے جائیے, وہاں پر جائیے, ان کے پرسپیکٹو کے اندر جو حقائق ہیں وہ آپ کو اطلاع دے سکتے ہیں. لیکن کون اس حقیقت کو بتائے کہ اس دنیا اور اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی دنیا ہے ان کا رابطہ کیا ہے؟ کون بتائے کہ اس دنیا اور آخرت کا رابطہ کیا ہے؟ کون بتائے کہ اس دنیا میں آپ کیا کریں گے, اللہ کے فرشتے بھی آپ کی نصرت کے لیے آئے ہیں؟ ان حقائق کا علم صرف اہل بیت اطہار علم سمجھ کے پاس. اور میں نے عرض کیا بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ کہ ہم اس سے محروم. اب ہمارے پاس ایک ایسا علم ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے, صرف اس مشکل کے ساتھ کہ ہم اس علم کو نہیں جانتے. ایک روایت پانچویں امام کی اپنی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, فرمائے شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا. فرمائے مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ, مفید علم ہمارے سوا کسی کے پاس نہیں پاؤ گے. اب صرف مشکل یہ ہے کہ اس علم کو میں اور آپ حاصل کرنے کی طاقت کیسے لے کے آئے. اچھا, اب کئی اعتبار سے آپ کے اوپر, آپ کے لیے اس مشقت کو انجام دینا سخت ہے. کئی اعتبار سے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے گھر بار سے دور ہوں گے, اپنی زندگی کی پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے ہوں گے, نہیں معلوم کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو روزگار کے سلسلے میں مشکلات سے مبتلا ہو گئے ہوں گے، نہیں معلوم کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس فی الحال ایسی کوئی فرصت ہی نہیں ہوگی کہ وہ ان امور کی طرف توجہ دے سکیں، اور وہ جو یہاں پر آ رہے ہوں گے اس کے لیے بہت قربانی دے رہے ہوں گے، مجھے اس بات کا احساس ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا زندگی انہی کاموں میں بیت جائے اور ہم علوم اہل بیت سے محروم رہیں؟ کیا یہ حل ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ حل نہیں ہے. قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے عذر پیش نہیں کر سکتے کہ خدا، چونکہ ہم اپنی مادی مشکلات میں مبتلا تھے، لہذا ہم تیری معنویت سے، تیرے دیوے علوم سے محروم رہ گئے. اگر اس مشکل کو ہمیں حل کرنا ہے تو اس کا ایک آسان راستہ ہمیں دیکھنا ہوگا جس پہ کافی لوگ عمل بھی کر سکیں، اور بظاہر دنیا کے اندر بھی انہوں نے زندگی گزارنی ہے. اس کا جو ایک راستہ مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ آپ اپنی زندگی میں سے کم از کم چند منٹس روزانہ علوم اہل بیت پر وقف کر دیجیے. آپ اپنی زندگی میں سے بہت سارے منٹس بہت ساری فضول جگہوں پہ بھی وقف کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، یعنی مجھے تقریباً یقین ہے اس بات کا کہ اگر کوئی کہے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اس جملے کو قبول نہیں کر پاتا. وقت ہے، توجہ نہیں ہے ہمارے پاس، ارادہ نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا، اگر توجہ اور ارادہ ہو جائے تو کیا ہو جانا چاہیے تھا؟ سادہ سی بات ہے، نہیں جو بلاغ آپ کے پاس ہوگی کہیں نہ کہیں. جو لوگ انٹرنیٹ وغیرہ سے سروکار رکھتے ہیں ان کو دنیا کی ہر بڑی زبان کے اندر نہج بلاغہ مل جائے گا. اتنا صرف کر لیجئے کہ زندگی کے چند منٹس ہر روز اس کتاب کے اوپر دینا شروع کر دیجیے. 10 منٹ دے دیجیے، 15 منٹ دیں، جو آپ کے لیے ممکن ہے 10 منٹ دیجیے، 10 منٹ ہو جائے. 15 منٹ کرنا چاہتے ہیں 15 منٹ کر لیجیے. اتنا کر لیجئے، اسے پڑھنا شروع کر دیں. اچھا، جیسے آپ پڑھنا شروع کریں گے دو تین چیزیں عجیب و غریب ہونا شروع ہو جائیں گی. جیسے آپ پڑھنا شروع کریں گے پہلے تو کچھ چیزیں آپ کو ایسی پڑھنے کو ملیں گی جو آپ نے سوچا ہی نہیں تھا کہ مولا یہ ارشاد فرمائیں گے. پہلے آپ کے ذہن میں شوق آئے گا. اب دیکھیں، میں چند جملات آپ کی خدمت میں اس کے ترجمے میں عرض کرتا ہوں. آپ کے ذہن میں آ ہی نہیں پائے گا کہ مولا یہ جملات ارشاد فرمائیں گے. لیکن یہ کتاب نہج البلاغہ آپ کے سامنے، اسی لیے میں نے ہاتھ میں لی ہوئی ہے. ویسے مجھے حفظ بھی نہیں ہے، لہٰذا مجھے پڑھنا بہت ضروری ہے اس میں سے، لیکن میں ہاتھ میں اسی لیے اور اطمینان کے لیے لے لیتا ہوں تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ ہاں کتاب نہج البلاغہ ہی ہے اور اس میں سے پڑھا جا رہا ہے. درود بھیجے گا محمد. فرمایا کہ وصیت ہے اس باب کی جو فنا ہونے والا اور زمانے کی چیر دستیوں کا اقرار کرنے والا ہے، اس کی عمر پیٹ پھرائے ہوئے ہے. علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کی اردو کم از کم 40 سال پرانی اردو ہے. صحیح، اس میں کچھ جملات ایسے ہیں، کچھ اصطلاحات ایسے ہیں جو آج کی زبان میں رائج نہیں ہے. پڑھنے کے اندر امانت یہ ہے کہ جو لکھا ہے وہ پڑھ دیا جائے، ورنہ پھر یہ تو پھر غلط ہو جائے گا، خیانت ہو جائے گی. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو اردو پڑھ رہے ہوں تو وہی پڑھ دیں پہلے جو لکھا ہوا ہے. اگر اس کو سمپلیفائی کرنا ہو کہیں پر تو پھر ہم بعد میں اس میں درج کریں گے. پڑھتے وقت کم سے کم وہی پڑھ دینا چاہیے جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے. فرمایا یہ وصیت ہے اس باپ کی جو فنا ہونے والا اور زمانے کی چیرہ دستیوں کا اقرار کرنے والا ہے، زمانے کی تنگیوں کا، جس کی عمر پیٹ پھرائے ہوئے ہے، جس کی عمر ختم ہو رہی ہے، اور جو زمانے کی سختیوں سے لاچار ہے، جو زمانے کی سختیوں کو چل گیا ہے، دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے، مرنے والوں کی گھروں میں مقیم ہے، یعنی ایسے گھروں میں ہے جس کے رہنے والوں نے مرنا ہی ہے، وہ کل کو یہاں سے رخت سفر باندھنے والا ہے، اس بیٹے کے نام اب ذرا تصور کیجیے گا یہ اور سخت ہو جائے گا کہ یہ جملات کیسے تشریح کیے جائیں گے. آپ کا ذہن اس مشکل میں مبتلا ہو جائے گا کہ یہ ماں نے کیسے کہہ دی جملات. اب تصور کیجیے گا اس بیٹے کے نام جو نہ ملنے والی بات کا آرزو مند، جادے عدم کا راہ سپار، بیماریوں کا ہدف، زمانے کا ہاتھ گروی، مصیبتوں کا نشانہ، دنیا کا پابند، اس کی فریب کاریوں کا تاجر، موت کا قرض دار، اجل کا قیدی، غموں کا حلیف، حزن و ملال کا ساتھی، آفتوں میں مبتلا، نفس سے عاجز اور مرنے والوں کا جانشین ہے. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد. جو ہمیشہ بہت برا لگتا ہے کہ جہاں ازدار بیٹھے ہوں ان سے کہوں کہ آ گئے ہیں، لیکن بعد میں سختی یہ ہوتی ہے کہ جو آ رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے، اس خاطر کہنا پڑ جاتا ہے. واقعاً سخت ہیں. آپ نے میں نے قدرے تیزی سے پڑھا, شاید آپ نے اس کے اردو ترجمے کو غور بھی نہ کیا. مثلاً اس میں اس قسم کے الفاظ ہیں, اس بیٹے کے نام جو نہ ملنے والی بات کا آرزو مند ہے. آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ امام کیسے فرما سکتے ہیں اپنے فرزند کے بارے میں جو خود امام معصوم ہے کہ وہ نہ ملنے والی بات کا آرزو مند ہوگا. ہمیں یہاں پہ فوراً سوچنا پڑے گا کہ واقعاً امام نے امام مصطفیٰ کے لیے نصیحت کی ہے, وصیت کی ہے, یا ہمارے لیے کی ہے. حقیقت یہ کہ ہمارے لیے سب ہمارے لیے. بس جو کچھ یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا ہے وہ در حقیقت امام کے لیے نہیں, در حقیقت ہمارے لیے. اور یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ ظاہر ہے اس لیے کہ ہم نے ہدایت حاصل کرنی, وہ امام معصوم ہے. اگر امام وصیت میں نہ بھی ارشاد فرماتے تو امام کے فرزند کو معلوم نہیں کہ ان کے والد کیا ارشاد فرمانا چاہتے, ان کو ضرورت نہیں تھی اس بات کی. لیکن مولانا نے ارشاد فرمایا تاکہ مکتوب کی صورت میں باقی رہے, لکھے ہوئے کی صورت میں باقی رہے, اور عمدن اس کو لکھوایا گیا. مولانا کے کچھ کلمات ایسے ہیں جو انہوں نے خطابت میں ارشاد فرمائے, بعد میں لوگوں نے لکھ لی ہیں. البتہ اس ٹائم پر نہیں لکھے گئے, اس موقع پہ صرف حافظوں میں رکھے گئے, اور کافی عرصے کے بعد ان کو مکتوب کی صورت میں رکھا گیا. لیکن کچھ امام کے ارشادات وہ ہیں جو امام نے اپنی حیات طیبہ میں ہی لکھوا لیے تھے. یہ مکتوب ان ارشادات میں سے جس کو امام نے اپنی زندگی میں ہی لکھوا لیا تھا, اور اس کو وصیت کی صورت میں لکھا لیا تھا. بس یہ خطبہ نہیں ہے جس کو بعد میں لوگوں نے حفظ سے تحریر کیا ہو, بلکہ یہ وہ تحریر ہے جو امام نے عمدن تحریر کروائی. اور اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ امام چاہتے ہیں کہ میرے ماننے والوں تک یہ پہنچ جائے, اور میرے ماننے والے اس کا مطالعہ کریں, اس سے حاصل کریں. بس میں اس سے آگے بڑے بغیر, چونکہ وقت کی محدودیت ہے, صرف آپ سے ایک درخواست کروں گا, وہ یہ کہ جو دوست احباب آج کے بعد پریشان ہو کے تشریف نہیں لائیں گے ان سے بھی, اور جو کل بھی تشریف لائیں گے ان دونوں سے خطبہ یہ مکتوب نمبر 31 یہ ضرور مطالعہ کر لیجیے گا. اب جیسا بھی ہو, آپ کو جو بھی ارادہ ہو, اس کو پڑھ ضرور لیجیے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا نہیں لگتا, واقعاً ہماری عاقبت اور آخرت کے لیے برا ہے کہ ہم امام کے سامنے پہنچیں اور ہم نے ان کا لکھا ہوا نہ پڑھا. یہ اچھا نہیں ہے. یعنی جس امام کو ہم شافع محشر کہہ رہے ہیں اور ان کے سامنے اپنی تمام تر قیامت اور آخرت کے لیے شفاعت کے منتظر ہیں, ان کے سامنے پہنچیں اور انہی کا لکھا ہوا نہ پڑھا ہو اور ساری زندگی ان کا نام لے رہے ہیں, اور شب اپنے قبل ہم نے جواب دینا ہوں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے, اس اعتبار سے بہت اچھا ہے, آپ کے لیے اچھا موقع بھی ہے. زندگی میں بعض چیزوں کے موقع آتے ہیں, میں نے خود اپنی طالب علمی کے زمانے میں بہت دیکھا ہے. مجھے کہ کسی بھی درس کی وجہ سے کسی بھی چیز پر کام کرنا پڑا, پھر زندگی میں دوبارہ کبھی موقع نہیں ملا. لیکن وہ جو ایک دفعہ کام ہو گیا وہ کئی دفعہ کام آتا رہا. تو ممکن ہے آپ کے لیے اور میرے لیے خدا نمتر نے یہ موقع رکھا کہ مولا کے اس وصیت نامے کو ہم اس کے بارے میں کہ ٹھیک ہے مدارس کا ایک سلسلہ جاری ہے اور میں بھی پڑھوں گا اور آپ بھی پڑھ لیں اور میں اور آپ اس سے استفادہ کروں. ایک عجیب بات ہے, یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں 10-15 منٹ عرض کیا کیونکہ آپ اس سے زیادہ شاید نہ دے پائیں, لیکن ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. کچھ سال پہلے یہیں پر نہر البلاغہ پر ہی عشرے کے دوران مجھے ایک ہوٹل میں رکھا گیا تھا, میں ہوٹل مقیم تھا. اچھا, اس میں لوگوں کا آنا جانا تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا, یہ تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے. تو میں ایک ہی کمرے میں تھا, باہر کوئی زیادہ جان پہچان بھی نہیں تھی, بہت ہی کم کوئی جان پہچان والے تھے, تو کچھ زیادہ ڈسٹربنس نہیں تھی. اس زمانے میں وہ میں نے اسی موضوعاتی ترتیب پہ رکھا ہوا تھا کہ ایک موضوع لے لیا جائے, پوری نہر البلاغہ میں دیکھا جائے اس میں کیا ہے. اس ساتھ میں نے ایک عجیب تجربہ کیا, مجھے کہ تنہائی میں جب لمبی مدت نہر البلاغہ پڑھیں تو یوں لگنے لگتا ہے جیسے آپ بات بھی نہر البلاغہ کے انداز میں کرنے لگتے ہیں, سوچنا بھی اسی انداز میں شروع کر دیتے. بس یہ بہت ہی عجیب تجربہ تھا اس سال کا. और उससे ही पता चला था, मैं अपनी जिंदगी के लिए सोचता था जो अभी तक नहीं कर पाया, भाई जी काश कभी ऐसा हो कि मैं 10 दिन तक कुछ ना पढ़ू, सिर्फ नहजुल बलागा पढ़ू। देखो नहीं मालूम मेरी फिक्र के ऊपर क्या असर पड़ जाएगा इसका, क्योंकि ये एक और फ्रेम ऑफ माइंड है नहजुल बलागा, ये एक और सोचने का तरीकेकार है, ये दुनिया का एक और अंदाज है। गहरे मनामिल में नहीं किया था, ये आम दुनिया की तरह नहीं है, ये कुछ और है। बस आप अपने लिए मौका निकालिए कि किसी तरीके से इस फ्रेम के ऊपर सोचने की कोशिश करें। और ये मैं और आपको मदद के लिए अर्ज करता चलू, कई बातें मैंने गुजारिश के तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज कर दी। इस फ्रेम में, इस फ्रेम ऑफ माइंड में, और वो जो आप मीडिया में देख रहे हैं, कम अज कम यूं समझ लीजिए कि जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर आपने इसके साथ उसको भी देखना है तो मुतमैन रहिए दो में से कोई एक रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। तो मिसाल के तौर पर अगर आपने यूं सोचा है कि आप यहां तो मैं जो बलावा सुनेंगे और थोड़ी देर के बाद मीडिया के सामने हाजिर हो जाएंगे और ये बाकी रहेगा, मुतमैन रहिए कि नहीं रहेगा। ये मैं आपको इत्मीनान के साथ अर्ज कर देता हूं। तो अगर आप वाकई में जो बलावा पे काम करना चाहते हैं, आपको अपने आप को थोड़ा सा महफूज करना पड़ेगा। ये मानवीय कलिमात हैं, ये बगैर मानवियात के नसीब नहीं होंगे, इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ ये है कि हम पहले पैसे नुसरत तलब करते हैं, और यकीन फरमाइए कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है कि किसी आलिम ने किसी बात को देखा कि नहीं समझ में आ रही, तो अहले बैत से नुसरत तलब की है कि मौला ये बात समझा दें, और उसके बाद वाज़ह हुई और किताबों में लिख दी गई। मुल्ला सदरा के साथ ऐसा कई दफा हुआ कि उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि ये वो बात है जो कौम जाने पर बीवी के रोजे के ऊपर आ गई, साफ लिखा क्या ऐसा हुआ। तो आप तलब कर सकते हैं मौला के हुजूर, और आप माशाल्लाह इबादत के अंदर मशगूल रहे गुज़िश्ता 40 दिनों से, और इस सबके सबके में बहुत कुछ नसीब हो सकता है। जैसे कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, 40 का दिन गुजरा है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और वो वक्त है जब हर तरफ से लोग सैयद शुहदा के रोजे पर पहुंचते हैं, खतरात को मोल लेते हैं, मुसीबतों को झेलते हैं, आज के दौर में बम धमाके भी हो रहे होते हैं, सब का सब हो रहा होता है, उसके बावजूद बूढ़े जवान औरतें बच्चे सब सैयद शुहदा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सैयद शुहदा ने दिलों के अंदर वो आग और हरारत की है कि जो मासूम की कौल के मुताबिक हरारत नहींबरदा होगा। निशानियों में से एक निशानियां मेरे और आपके यहां पर बैठना, और जो भी सैयद शुहदा का चाहने वाला है वो कुछ कलिमात को अपने अंदर एहसास कर पाता है जो शायद दूसरे लोग एहसास नहीं कर पाते। आप अल्हम्दुलिल्लाह सैयद शुहदा के नाम पर जाने की वजह से और तमाम तक वाकयात को समझने की वजह से एक खास सकाफत में आ जाते हैं। याद मैं मामूलन सोचा करता हूं कि अगर दुनिया में कहीं और कहा जाए कि पानी और प्यासा, तो शायद दुनिया में किसी और को समझ में नहीं आएगा कि पानी और प्यास की क्या हैसियत है। लेकिन अगर कोई सैयद शुहदा का चाहने वाला है, उसको पता होता है कि कब्र हुसैन पर चौथे इमाम ने लिखा था, हाजा कब्र हुसैन इब्न अली अल्लज़ी क़त्ला अक्षम, ये हुसैन इब्न अली की कब्र है जो प्यासा शहीद हुआ। सैयद शुहदा का चाहने वाला जानता। अगर दुनिया में किसी और के सामने कहा जाए यतीम बच्ची, वो नहीं पहचानता, लेकिन अगर सैयद शुहदा के चाहने वाले के सामने कहा जाए कोई यतीम बच्ची जिसको तमाचे लगे, यतीम बच्ची जिसके गहवारे छिड़े, यतीम बच्ची जिसके दामन में आग लगी, ये सब चीजें सैयद शुहदा के चाहने वालों के। अगर दुनिया में कोई कहे बेगोरों का फन लाश, शायद किसी को पता ना चले क्या मतलब हुआ। लेकिन अगर हम अहले बैत के चाहने वालों के सामने कोई कहे बेगोरों का फन लाश, हमारे सामने करबला में बेगोरों का फन लाश,
کربلا کے مسائل میں ہر مصیبت بڑی مصیبت ہے، ہر واقعہ عجیب واقعہ ہے، لیکن ایک منظر کربلا کے اگر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں، وہ عجیب و غریب وقت ہے جب اہل بیت اتھا اور اہل نصران کے شہداء کے لاشیں کربلا کی زمین پر ہیں، اور اس لشکر کفر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان لاشوں کو پامال کیا تھا، لاشیں خاک کربلا کے اوپر موجود ہیں، گویا بی بی زینب سلام اللہ علیہا ان لاشوں کو دیکھ رہی ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ لاشیں پامال کیے جائیں گے، بی بی زینب دیکھ رہی ہیں کہ سب کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، ایک قبیلہ آگے آتا ہے کہتا ہے یہ لاش ہمارا لاش ہے، یہ پامال نہیں ہوگا، ہر قبیلہ آتا ہے اپنے لاشوں کو لے جاتا ہے، یہاں تک کہ حبشیے کے لاشیں بھی چلے جاتے ہیں، اب زمین پر صرف زینب کا بھائی ہے اور بی بی دکان بھی ہے، اللہ سر
محمد و آل محمد کا اس قدیم کو ہم سے قبول فرما، اے پاک پروردگار جو محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، اس دنیا میں ان کی زیارت، اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما، اے پاک پروردگار تو نے غم حسین نصیب کیا، اے پاک پروردگار پرچم حسین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بہترین خدمت گزاروں میں قرار فرما، جو کوئی جہاں کہیں بھی عزاداری سید الشہداء میں مشغول ہے اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اس راہ میں دی جانے والی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو عزاداری کے دشمن ہیں اگر قابل ہدایت نہ ہو تو واصل جہنم فرما، ان کی سازشوں اور مکر و فریب کو ناکام فرما، ان کے سرپرستوں کو بھی واصل جہنم فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تمام تر دعائیں تیری حجت کے لیے، اے پاک پروردگار ذکر حسین کے صدقے میں، سید الشہداء کے غم کی راہ میں، آنسوؤں کے صدقے میں، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین،
कुंभिया थे दरे कुंते अली पे अक्सर सदाए शुक्र किया मैंने भी सिदा खट पर जब के सजदे में जब ही मैं भी कहता था यही